malum tahap ibadah. Sebentar.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے دو نام واحد اور احد اس کے بارے میں بات آئی تھی اس کے بعد آج جو آج نام آپ کے سامنے ہے پہلے وہ الصمد کے بارے میں باتیں آپ کے سامنے آئیں گی اس کے بعد ٹائم کے اوپر اگر ٹائم رہے گا تو انشاءاللہ الہادی کے بارے میں بھی آج بات آپ کے سامنے لائی جائے گی سب سے پہلے الصمد کے بارے میں عربی زبان میں صمد کے معنی کیا ہوتے ہیں اس کو لوگ دو لفظوں میں عام طریقے سے بیان کرتے ہیں یعنی اشتقاق کے لحاظ سے عربی اشتقاق جسے کہا جاتا ہے اس کے لحاظ سے اس کے اندر دو معنی پایا جانا چاہیے ایک معنی ہوتا ہے اجتماع کا اور دوسرا معنی قصد کا کہتے ہیں الاجتماع والقصد تو صمد کا جو بھی معنی کریں گے اس کے اندر یہ دو معنی پایا جانا چاہیے صمد کا اجتماع اور قصد قصد عربی اردو میں کہتے ہیں ہم اسے ارادہ کرنا کہیں بھی آپ ارادہ کر کے جاتے ہیں جیسے آپ نے کہا قصد تو الی المسجد میں نے مسجد کا ارادہ کیا تو کسی جگہ کا ارادہ کر کے آپ جاتے ہیں وہاں پر تو اسے قصد کہتے ہیں یہ ایک چیز آنی چاہیے سمجھ کے اندر معنی میں اور دوسری چیز اجتماع ہے یعنی بہت ساری چیزیں ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائیں بہت اہم چیزیں جو ہوتی ہیں ان سے سب جو اکٹھا ہو جائیں اسے اجتماع کہا جاتا ہے تو یہ دو معنی ہونا چاہیے مفسرین نے سمجھ کا معنی کرتے ہوئے وہ بھی سلف میں یعنی جو ہے پہلے جو مفسرین گزرے ہوئے ہیں ان کے بہت سے اقوال آتے ہیں سمجھ کے معنی میں میں ان کے اقوال پہلے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پھر اس کے بعد ان سب کا خلاصہ کیا ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا دیکھیے بعض لوگوں نے اس کا معنی کرتے ہوئے کہا ہے کہ الصمد هو الذی لیس باجوف ولا یاکل ولا یشرب صمد وہ ہے جو اجوف نہیں ہے اجوف کہتے ہیں خالی جس کا بیچ کا ٹھوس نہ ہو بیچ میں خالی ہو اسے اجوف کہا جاتا ہے عربی زبان میں تو صمد وہ ہے جو اجوف نہیں ہے یعنی وہ بالکل ٹھوس ہے کہیں کوئی چیز اس کے اندر خالی نہیں ہے اس کا جو ہے جوف نہیں ہے خالی کوئی چیز نہیں ہے یہ پیٹ جو ہوتا ہے اس کو بھی عربی زبان میں جوف کہتے ہیں بطن کو جو ہے یہ چونکہ اندر خالی ہوتا ہے اس میں آدمی کھانا کھاتا ہے تو بھرتا ہے تو اجوف نہیں ہے خالی نہیں ہے اور لا یاکل ولا یشرب کھاتا نہیں ہے اور پیتا نہیں ہے اسے صمد کہا جائے گا تو الصمد هو الذی لیس باجوف ولا یاکل ولا یشرب صمد وہ ہے جو اجوف نہیں ہے اور وہ کھاتا نہیں ہے اور پیتا نہیں ہے بعض لوگوں نے یہ معنی کیا دوسرا معنی بعض لوگوں نے یہ کیا هو الذی یصمد الخلائق الیہ فی حوائجہم ومسائلہم کی سمجھ سے مراد وہ ذات ہے کہ ساری مخلوقات اس کی طرف قصد کرتی ہیں اپنی ضروریات کے لیے اپنی حاجات کے لیے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے سب کی سب اس کے پاس جاتی ہیں ایسی کوئی ذات سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں اس کا ارادہ کریں تو اسے صمد کہا جائے گا یہ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے بعض لوگوں نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے هو الذی لا یخرج منہ شیء وہ ذات جس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے وہ ذات جس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے اسے صمد کہا جائے گا، ایسی ٹھوس چیز جس سے کوئی چیز بہہ کر کے باہر نہ جائے تو اسے کیا کہا جائے گا؟ صمد کہا جائے گا، جس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے۔ اسی سے پھر یہ بات آتی ہے کہ اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی چیز نکلی نہیں اس سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو قرآن میں جو سورہ اخلاص میں آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، دونوں ساتھ میں جڑا ہوا ہے، تو اللہ الصمد ہے، لم یلد ولم یولد، تو صمد کا معنی کیا؟ جس سے کوئی چیز نکلی ہوئی نہیں ہے، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں، کوئی چیز نہیں، تو اسے صمد کہا جائے گا۔ بعض لوگوں نے تفسیر میں یہ بات کہی، بعض لوگوں نے اس کا معنی کرتے ہوئے کہا ہوا سید الذی انتہا سودتو، صمد کہتے ہیں اس سردار کو جہاں ساری سرداری ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس سے اوپر کوئی اور سردار، کوئی اور حاکم نہیں ہو سکتا۔ تو جو آخری حاکم ہوگا، اگر آپ جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ لے جائیں، تو اسی کو کہا جائے گا صمد، اس سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے لکھا ہے الذی لا احد فوقہ، یا الذی لا احد فوقہ، کہ وہ ذات جس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، سب سے اوپر وہ ہے، اسے صمد کہا جائے گا۔ یہ سارے کے سارے معنی لوگوں نے سلف میں سے بیان کیے ہیں۔ قرآن میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام سورہ اخلاص میں آیا ہوا ہے، اس کے معنی کو بیان کرتے ہوئے لوگوں نے یہ باتیں تفصیل میں لکھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ اب دیکھیں، جو بھی آپ کے سامنے آیا اس کے اندر آپ غور کریں گے، تو پہلی بات آپ کے سامنے یہ آئی کہ وہ اجوف نہیں ہے، نہ کھاتا ہے اور نہ پیتا ہے، اجوف نہیں ہے، اس کو کسی چیز کی محتاجگی نہیں ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے نہ پینے کی ضرورت ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اسی سے یہ بھی کہا جاتا ہے جو دوسرا معنی آپ کے سامنے آیا کہ سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو کوئی پریشانی آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، تو اس کو حل کرنے کے لیے کسی کے پاس سب کوئی متوجہ ہوتا ہے، تو وہی ذات الصمد کہلائے گی۔ تیسرا جو ہے معنی آپ کے سامنے جو آیا کہ اس سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے، ہم اردو میں جب یہ پڑھتے رہتے ہیں قل ھو اللہ احد اللہ الصمد، تو اردو میں اس کا معنی کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، یہی معنی کرتے ہیں اللہ بے نیاز ہے۔ انگلش میں کیا کرتے ہیں؟ یعنی وہ قرآن اس کا معنی یہی کرتے ہیں۔ اب آپ وہ دیکھیے کہ ابھی جو میں صمد کی بات کر رہا تھا آپ کے، کہ تفسیر میں لوگوں نے کیا کیا معنی بیان کیا ہے، کیا وہ سارا معنی اس میں آ جاتا ہے؟ ہم اردو میں جو بے نیاز کہتے ہیں، کیا اس کے اندر نہیں آتا ہے سب معنی؟ اس کے اندر بے نیاز میں یہ بات تو آ جاتی ہے کہ صمد لا یاکل ولا یشرب، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، اولاد کا محتاج نہیں ہے، یہ معنی تو آ جاتا ہے۔ لیکن یصمد الیہ الخلائق فی حوائجہم وحاجاتہم، کہ سب لوگ اس کے محتاج، کہ اگر کبھی کسی کو پریشانی آتی ہے تو اسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جو میں قصد کا معنی کہتا، قصد اور اجتماع، یہ دو معنی سمجھ میں آنا چاہیے۔ بے نیاز میں وہ چیز نہیں آتی، وہ معنی پورے طریقے سے نہیں آتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر کیا کیا ہے، وہ جو ہے تفسیر ابن جریر طبری جو مشہور مفسر ہیں، انہوں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول نقل کیا ہے اس کی تفسیر میں۔ میں پہچانتا ہوں کہ پہلے وہ قول آپ کے سامنے عربی میں ویسے ہی پڑھوں اور اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں، تو پوری چیز جو اسمد میں آنی چاہیے اس کا جو ہے ایک حصہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی تفسیر میں بیان کیا۔ وہ کہتے ہیں ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال الصمد السید الذی قد کمل فی سودتہ، کہ سید وہ صمد وہ سردار ہے جس کی سرداری کامل درجے کی ہے، سمد وہ سردار ہے جس کی سرداری کامل درجے کی ہو، انتہا کو پہنچی ہوئی ہو، لاسٹ اسٹیٹس سے اوپر کوئی اور جو ہے سردار نہیں ہو سکتا، تو وہ جو ہے سید، اسے جو ہے سمد کہا جائے گا. والشریف الذی قد کمل فی شرفہ، ایسے ہی سمد وہ شریف ہے جو اپنی شرافت کو کامل درجے کو، اپنی شرافت میں کامل درجے کو، یہ کہیے شرافت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، بلندی کو پہنچا ہوا ہو، اسے کیا کہا جائے گا؟ سمد کہا جائے گا. والعظیم الذی قد کمل فی عظمتہ، اور سمد کہا جائے گا اس عظیم ذات کو جو اپنی عظمت میں بھی کامل ہو، کہیں بھی کسی درجے میں کوئی نقص نہ آتا ہو، کوئی کمی نہ آتی ہو. والحلیم الذی قد کمل فی حلمہ، اور او حلیم جو اپنے حلم میں کامل درجے کا ہو، حلم میں کامل درجے کا ہو. اس سے پہلے میں نے حلم کی تھوڑی سی شرح آپ کے سامنے کی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے جب یہ بات آئے گی الحلیم کی، تو اور شرح آپ کے سامنے اس کے تعلق سے آئے گی. والغنی الذی قد کمل فی غناہ، اور ایسا غنی، ایسا جو ہے بے نیاز، جو کہ اپنی بے نیازی میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے. والغنی الذی قد کمل فی غناہ، یہ غنی کا معنی یہاں مالدار نہیں، جب اللہ تعالیٰ کے لیے غنی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم جو مالدار اردو میں کہتے ہیں وہ مالدار نہیں، مالدار بھی فارسی لفظ ہے، مالدار کا مطلب ہوتا ہے مال رکھنے والا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جب نام استعمال کرتے ہیں تو غنی کا وہ معنی وہاں پہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ غنی کا معنی وہاں پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے، کسی چیز کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس کے خزانے میں اتنا ہے کہ ہر ایک کو دیتا ہے، صرف رکھنے کا معاملہ نہیں ہوتا ہے. وہ غنی کے اندر وہ ساری چیزیں جو آتی ہیں، اس لفظ کے معنی میں آتی ہیں، وہ آگے چل کر کے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے غنی بھی ہے، اس میں انشاءاللہ اس کی وضاحت آئے گی. تو ہم جو اردو میں کہتے ہیں کہ اللہ بے نیاز ہے ترجمہ کرتے ہوئے، تو یہ ترجمہ صرف کس کا ہے؟ الغنی الذی کمل فی غناہ. جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کا ایک حصہ ہے الصمد کے تعلق سے، آگے پھر کہتے ہیں والجبار الذی قد کمل فی جبروتہ، ایسا جبار جو اپنی جبروت میں کامل درجے کو پہنچا ہوا ہو. کبھی بھی جبار کے معنی آپ یہ نہ سمجھے کہ اس کے معنی ظلم کرنے والا، کیونکہ ظلم و جور اور ظلم و جبر ہم اردو میں بولتے رہتے ہیں، تو جبر کو کبھی کبھی ظلم کے ساتھ بولتے ہیں. جبر کے اندر غلبے کا تو معنی ہوتا ہے، جبر کے اندر یہ معنی تو ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کا کوئی مال لے کر کے ہڑپ کر کے جو ہے وہ بیٹھ جائے تو اس سے وہ مال اس کو دلوایا جائے طاقت کے بل بوتے پر، تو قہر اور غلبے کا معنی تو اس کے اندر ہوتا ہے جبار کے اندر، یہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں، لیکن ظلم کا معنی اس کے اندر نہیں ہوتا. اصل جبر کے معنی کمی کو پورا کرنا ہوتا ہے، کسی کی ضرورت کو پورا کرنا ہوتا ہے، وہ جبار کے نام میں انشاءاللہ بات آپ کے سامنے آئے گی. تو ایسا جبار جو اپنی جبروتیت میں وہ بالکل کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے. والعالم الذی قد کمل فی علمہ، تو سمجھ ایسا عالم جو اپنے علم میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہو، ایسا عالم جو اپنے علم میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہو. والحکیم الذی قد کمل فی حکمتہ، ایسا حکیم جو اپنی حکمت میں کمال درجے کو پہنچا ہوا ہے. وہو الذی قد کمل فی انواع الشرف وسودد، اور وہی ذات ہے جو شرف اور سرداری کی تمام قسموں میں کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے، وہ کامل درجے کو پہنچی ہوئی ہے. وہو اللہ سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. وہذہ صفت لا تنبغی الا لہ، اور یہ ایسی صفت ہے جو صرف اسی کے لیے مناسب ہے. یہ پوری عبارت کس کے تعلق سے ہے؟ سمد کے معنی کے تعلق سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تفسیر. تب دیکھیے اس میں کتنی چیزیں شامل ہو گئی. کو جاننے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سمجھ کا یہ لفظ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بندے کے لیے استعمال صحیح نہیں. اللہ تعالی کے علاوہ یہ کسی کی صفت ہو ہی نہیں سکتی، یہ نام کسی کے لیے استعمال ہی نہیں ہو سکتا. میں اس کے پہلے ایک شروع میں آپ کو بتایا تھا اسماء الحسنی کی جب بات چلی تھی، اس وقت آپ کے سامنے یہ بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بعض نام ایسے ہیں کہ چاہے الف لام کے ساتھ چاہے بغیر الف لام کے کسی کے لیے آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے اس کو. تو یہ الصمد بھی اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے جس نام کا اطلاق اللہ کے علاوہ کسی اور پر نہیں ہو سکتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے ہے کہ کسی اور زبان میں اس کا صحیح ترجمہ نہیں ہو سکتا. کسی اور زبان میں آپ اس کی شرح کر سکتے ہیں, اس کو بیان کر سکتے ہیں کہ صمد کا معنی یہ ہوتا ہے, اس میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں, لیکن کسی زبان کا کوئی ایک لفظ اس کی پورے طریقے سے ترجمانی نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے ان ناموں میں سے صمد. یہ اس میں بہت سی چیزیں شامل ہوتی ہیں. بعض لوگوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ بہت ساری جو کامل صفات ہوتی ہیں یہ صمد کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو صمد کے اندر یہ ایک نام میں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے ناموں کا جو معنی ہے وہ اس میں آ جاتا ہے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی جو بہت ساری صفات ہیں وہ صمد کے لفظ میں آ جاتی ہیں. تنہا ایک لفظ میں بہت سارے معنی پیدا ہوتے ہیں, اسی لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے اس نام کی بڑی اہمیت بیان کی جاتی ہے, اور یہ خاص ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. کسی اور کو یہ نام نہ کسی کا رکھا جا سکتا ہے اور نہ یہ نام کسی کے ساتھ پکارنے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے آپ جو اس کو استعمال کر سکتے ہیں. کبھی کبھی عبد الصمد نام رکھتے ہیں لوگ, عبد الصمد نام رکھتے ہیں تو ان کو بلاتے ہوئے صمد کہہ دیتے ہیں. آپ بنگلور میں یہ بھی سنیں کہ صمد ہاؤس جو ہے یہ شادی کے لیے استعمال کرتے ہیں. یہ وہیں سے آیا ہو, جو بھی جس شخص نے بنایا ہوگا, ہو سکتا ہے کہ اس کا نام کیا رہا ہو, تو اس لحاظ سے جو ہے یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں. ہم اردو والے اس کو استعمال کرنے میں بڑی کوتاہی برتتے ہیں, اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. یہ نام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے, اور بغیر الف لام کے بھی آپ کسی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ جو معنی اس کے اندر پایا جاتا ہے اس معنی کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور کے لیے آپ اسے استعمال کر ہی نہیں سکتے, استعمال اس کا ہو ہی نہیں سکتا. یہ بڑی اہم چیز ہے صمد کے لفظ کو جاننے کے تعلق سے. اسی لیے آپ یہ بات بھی حدیثوں میں پڑھے ہوں گے, سنے ہوں گے یہ کہ سورہ اخلاص, یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جو صرف قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہے. یہ بات بھی آپ ذہن, اس سے پہلے بھی جو ہے ناموں میں بتایا تھا کہ قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے, یہ صرف قرآن میں ایک ہی جگہ آیا ہوا ہے. سورہ اخلاص میں, سورہ اخلاص میں جو ہر ایک کو یاد بھی رہتی ہے, سورہ اخلاص میں آیا ہے, ایک جگہ پہ آیا ہے اور ہر ایک کو یہ سورہ یاد رہتی ہے. اور اسی سورہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ سورت ہے قرآن, قرآن کا 1/3 حصہ. اس سورہ کے بارے میں آپ نے کہا جو سورہ بڑی مختصر ہے, اتنی مختصر ہے کہ ہر ایک کو یاد رہتی ہے. یعنی ایک بچہ جو چھوٹا جب شروع کرتا ہے نماز پڑھنا, تو اس کو جو سورہ فاتحہ کے ساتھ سورہ یاد کرائی جاتی ہے وہ سورہ اخلاص. بہت ہی آسان اور جو یاد کرنے کے لحاظ سے بھی, لیکن معنی کے لحاظ سے اس کی اتنی اہمیت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کہا کہ وہ سورت قرآن ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ ایعجز احدکم ان یقرا ثلث القرآن فی لیلہ, کہ کیا تم میں سے کوئی آدمی عاجز ہے, یعنی نہیں کر سکتا کہ رات میں قرآن کا 1/3 حصہ پڑھے, تلاوت کرے, رات میں پڑھے اسے, کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے, کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہو جاتا ہے, نہیں کر سکتا ہے؟ یہ سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. فشق ذلك علیہم, تو یہ بات صحابہ کو بڑی گراں گزری, یعنی ان کو یہ چیز محسوس ہوئی کہ قرآن کا 1/3 حصہ ہم رات میں بیٹھ کر کے تلاوت کریں, اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم میں سے کوئی یہ نہیں کر سکتا ہے. اب قرآن کا 1/3 حصہ 10 پارے یہ بیٹھ کر کے قرآن میں ہم تلاوت کریں, یعنی رات میں ہم تلاوت کریں, تو کتنا ٹائم اس کے اندر لگ جائے گا؟ یہ صحابہ کرام سوچنے لگے تو ان کو معاملہ عجیب لگا کہ آپ بہت بڑی بات ہے، 10 پارے تلاوت کرنا آسان تو نہیں ہے اور آپ اس کو ایسے بول رہے ہیں جیسے کوئی بڑی آسان سی چیز ہو اور ہمارے لیے کرنا بڑا آسان ہے اور ہم لوگ نہ کر رہے ہوں تو ہمیں اس طرح ہی کوئی ڈانٹ پلائی جا رہی ہو، اس طرح کا کچھ جو ہے محسوس کیا صحابہ کرام نے، تو اسی کو یہاں پہ اس کی تعبیر کیا راوی حدیث ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو کہا فشق ذلك علیہم وقال اور کہا ایونا یتیق ذلك یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھے گا کہ 1/3 قرآن رات میں تلاوت کریں، بیٹھ کر کے اسے پڑھے، ہم میں سے کون ایسا کر سکتا ہے؟ یہ تو واقعی مشکل چیز ہے ہمارے لیے اور آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے بہت کوئی آسان چیز ہو اور ہم آسانی سے کر سکتے ہوں۔ فقال اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، تو آپ نے کہا اللہ الواحد الصمد ثلث القرآن، اللہ واحد صمد یہ کیا ہے؟ ثلث قرآن ہے، قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ اشارہ ہے سورہ اخلاص کی طرف کہ اگر کوئی آدمی یہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو یہ 1/3 قرآن کا کے برابر ہے۔ اب یہ کس لحاظ سے برابر ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی جو ہے شرح میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اس سے پہلے ایک دوسری حدیث میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، وہ بھی آپ پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں، وہ حدیث بھی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ ایک دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک صحابی لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے، اپنے ساتھیوں کو نماز، سفر کا واقعہ تھا، نماز پڑھاتے تھے تو ہر جو ہے رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اماموں کے ساتھ ایک بڑی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ پیچھے نماز پڑھنے والے ان کی کسی نہ کسی بات پر ان کو ٹوکتے ہی رہتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی کچھ اس طرح کی بات ہوئی کہ جو لوگ پیچھے پڑھنے والے تھے ان کو ذرا یہ محسوس ہوا کہ کیا ہر رکعت میں وہی ایک سورہ، ہر نماز میں وہی ایک سورہ۔ یہاں تک کہ یہ بھی مسئلہ اس میں تھا کہ کوئی دوسری سورہ پڑھتے تھے تو ساتھ میں اس کو سورہ اخلاص کو پڑھتے تھے، یعنی دوسری سورہ کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے، تو یہ بھی ان کے لیے ایک اعتراض کا معاملہ تھا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری جو سورہ انہوں نے پڑھی تو وہ سورہ ان کے لیے کافی نہیں ہے، یہ سورہ بھی ملانا ضروری ہے اس کے لیے کہ کوئی سورہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اس کے بعد رکوع میں جاتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ لوگوں کو ذرا اس پہ تشویش ہوئی تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان فرمائی کہ ایسا انہوں نے کیا، تو آپ نے اس صحابی کو بلا کر کے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے تھے کہ آپ جو ہے ہر رکعت میں یہ یعنی دوسری آیتیں پڑھنے کے باوجود بھی آپ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، ایسا آپ کیوں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور اللہ تعالیٰ کی یہ صفات جو بیان کی گئی ہیں اس کی وجہ سے میں اسے پڑھتا تھا۔ تو آپ نے صرف ایک بات کہی کہ تمہارا اسے پڑھنا اور اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا، اس سے محبت رکھنا کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یعنی اس سے خاص اس میں لفظ وہی محبت ہی کا ہے، کہ تمہارا اس سے محبت رکھنا یہ تمہیں جنت میں داخل کر دے، یعنی جنت میں داخل ہونے کا سبب بن جائے گا تمہارے لیے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو میں یہ جو ہے واقعہ کیوں پیش کیا آپ کے سامنے کہ سورہ اخلاص کی یہ اہمیت ہے اور اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کوئی آدمی اگر سورہ اخلاص پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو یہ اہم بات ہے، اور سورہ اخلاص میں ہی یہ نام آیا ہے، کون سا نام؟ الصمد۔ اس سے پہلے جو احد اور واحد کی بات آئی تھی وہ بھی سورہ اخلاص میں ہے اور یہ بھی سورہ اخلاص میں، الصمد سورہ اخلاص میں۔ تو سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالی کے جو نام ہیں اس میں یہی بات ہے کہ قل هو الله احد، اللہ کے ساتھ احد ہے، اللہ الصمد پھر اللہ کے ساتھ صمد ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اسم اعظم ہے جس کے بارے میں شروع میں آپ کے ساتھ نے بات آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام اسی نام کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بات آپ کو آئی تھی۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو صرف کیا آیا ہوا ہے؟ الاحد الصمد۔ ابھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے بیان کی تھی آپ کو صحیح بخاری کی، اس میں بھی یہی الفاظ ہیں، اللہ الواحد الصمد یعنی واحد کی جو احد کی جگہ پر واحد دونوں ایک ہی معنی میں, اس سے پہلے میں نے آپ کو واضح کیا تھا یہ, تو یہ واحد اور الصمد یعنی اللہ کے ساتھ اس میں دو اور نام جو احد اور صمد کے ہیں, انہی دو ناموں کا خاص طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ تذکرہ کیا اور کہا کہ یہ ثلث قرآن, یہ کیا ہے؟ ثلث قرآن. اور اس کے لیے اس سورہ کا نام, بقیہ اس کی وضاحت ہے, یعنی پوری آپ سورہ پڑھیں گے تو جو اللہ صمد کے بعد جو آتا ہے لم یلد ولم یولد, یہ سب اسی کی وضاحت ہے, یہ اسی صفت میں صمد میں وہ سب شامل ہے. وہ جو ولم یکن لہ کفوا احد, یہ جو ہے صمد کی اور احد کی دونوں کی یہ جو ہے یہ شرح ہے ایک طرح سے کہ اس کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. تو صمد کے اندر بھی وہ معنی آتا ہے, احد کے اندر بھی وہ معنی آتا ہے. تو احد اور واحد کے معنی میں اس سے پہلے ہفتے میں نے آپ کو پوری وضاحت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے, اس کے ناموں کے لحاظ سے بھی, اس کی صفات کے لحاظ سے بھی, اور اس کے افعال کے لحاظ سے بھی. ویسے ہی صمد کا یہ معاملہ ہے. اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات, اللہ تعالیٰ کے یہ نام, اس کو ثلث قرآن قرار دیا گیا. اب اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں یہ معاملہ کہ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے بیٹھ کر کے قرآن کے 10 پارے کی تلاوت کی اور کوئی صرف سورہ اخلاص تلاوت کرتا ہے تو دونوں کا ثواب ایک ہو جائے گا, یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا ہے. اس کا مطلب بالکل واضح طور پر یہی ہوتا ہے جو اس حدیث میں ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں موجود ہے, وہ یہ ہے کہ 10 پارہ پڑھنے کے بعد جو کوئی چیز کسی انسان کے اندر آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے تعلق سے, اگر کوئی شخص سورہ اخلاص بھی پڑھتا ہے تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت, اس کے نام اور اس کی صفات, اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے زندگی جو سدھرتی ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, یہ اس کے برابر ہو جاتی ہے جی. اتنی اہمیت ہے صمد کے اس نام کی, احد کے اس نام کی. صمد کے نام میں اللہ تعالیٰ کے دوسرے نام بھی شامل ہو جاتے ہیں, دوسری صفات بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں, اور یہ صفات اور یہ نام ابھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول میں میں نے تھوڑی سی آپ کو وضاحت کی تھی کہ کیسے وہ چیزیں اس کے اندر صمد کے اندر آ جاتی ہیں. تو صمد کی یہ اہمیت ہے, اس اہمیت کو واضح کرنے کے لیے میں نے یہ بات آپ کے سامنے پیش کی تھی. کبھی اس کے نام کے تعلق تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے اور بھی آئے گی, لیکن یہ ثلث قرآن جو کہا گیا سورہ اخلاص کے تعلق سے ایک بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی. بعض لوگوں نے شرح میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ پورے قرآن کے مضامین 3 طرح کے ہوتے ہیں, پورے قرآن کے مضامین 3 طرح کے ہوتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت, الوہیت اور اس کی ربوبیت, اس کے ذات کے تعلق سے جو بھی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اسماء و صفات, ان ساری چیزوں کو آیات شامل ہوتی ہیں. ایک قسم یہ ہوتی ہے, دوسری قسم رسالت, تیسری چیز میں کیا ہے, دوسری چیز کیا ہے, رسالت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے تعلق سے باتیں آتی رہتی ہیں کہ آپ کی رسالت کو ثابت کیا جاتا ہے, اور تیسری چیز ہے یوم آخرت, جسے یوم معاد کہا جاتا ہے, اس کے بارے میں اور اس سے متعلق جنت جہنم جتنی بھی چیزیں ہیں, قیامت وغیرہ کا بیان. تو یہ چیزیں قرآن میں آپ دیکھیں گے. تو یہ 3 مضامین قرآن کا حصہ ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت, اور معاد یوم آخرت اس کا جو ہے بیان. اور ان تینوں میں سے ایک حصہ یہی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی بیان ہے وہ سب اس میں شامل ہے. اور سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہی کو بیان کیا گیا ہے, اسی لیے اسے کہا گیا ثلث قرآن. تو اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بیان کرتے ہیں, توحید, رسالت, اثبات معاد, یہ 3 قرآن کے اہم مضامین ہیں, اور اس میں سے توحید سب سے اہم ہے, اور یہ چونکہ توحید کو شامل ہے سورہ, اسی لیے اس کو ثلث قرآن کہا گیا. بعض لوگوں نے اس کو 3 ہی کو ذرا دوسرے انداز سے بیان کیا, قرآن کے مضامین 3 حصوں پر مشتمل ہے لیکن ذرا دوسرے طریقے سے بیان کیا ہے. ایک کا تعلق عقائد سے ہے, ایک کا تعلق عقائد سے ہے, عقائد میں یہ ساری باتیں آ گئیں، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، اور یوم آخرت کا بیان، قیامت کا بیان، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں عقائد سے متعلق وہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں. دوسرا جو ہے احکام سے تعلق جو ہے وہ آیا جن کا تعلق احکام سے ہے، اور تیسرے جو ہے اخلاق سے، معاملات سے جو تعلق ہے اس کا جو ہے بیان ہے اس کے اندر. تو یہ تین قسمیں ہیں قرآن کے مضامین کی، اور یہ چونکہ عقائد سے تعلق رکھتی ہے سورۃ اخلاص، اسی لیے اسے سورۃ قرآن کہا گیا. تو شروع سے قرآن کو بیان کرنے میں لوگوں کی جو ہے رائے الگ الگ ہے، لیکن جو رائے میں نے آپ کو ابھی بیان کی تھی کہ خاص طریقے سے اس میں توحید کا بیان ہے، قرآن میں توحید، رسالت اور اثبات معاد، یہ جو ہے خاص طریقے سے چیزیں جو ہے قرآن میں اس پر اہمیت دی جاتی ہے، اور اس میں توحید کا بیان ہے، اسی لیے اس کو شروع سے قرآن کہا جاتا ہے، قرآن کا 1/3 حصہ. تو اور بھی چیزیں، اور بھی جو ہے لوگوں کے اقوال ہیں، فی الحال آپ صرف اسی کو ذہن میں رکھیے. اب ہم صمد کی طرف آتے ہیں پھر سے آپ کے سامنے. صمد کے لفظ میں اشتقاق کے لحاظ سے میں نے کہا آپ کے سامنے دو چیزیں اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک قصد اور دوسرے اجتماع، ایک قصد اور دوسرے اجتماع، دو چیزیں اس کے اندر آنی چاہیے. ان دو چیزوں کو سامنے رکھیے، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کو پھر سے آپ سامنے لائیے، ان کا قول میں پڑھتا ہوں وہ دو چیزیں اس میں کہاں کہاں آتی ہیں، اب اس کا آپ جو ہے خیال کیجئے گا. یہی تطبیق دینی ہوتی ہے کہ جو ہے ایک معنی کو جو سلف سے آیا ہوا ہے اس کو سمجھنے کے لیے، کہ عربی زبان کا جو اصل معنی ہوتا ہے اور جو یہ معنی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے دونوں میں کس حد تک مطابقت پائی جاتی ہے. اور جو مفسرین کے اقوال میں نے پیش کیے تھے کہ هو هو الذي ليس بأجوف ولا يأكل ولا يشرب، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھیے اس میں کیا کیا ہوتا ہے. سلف کی تفسیر کے تعلق سے یہ اسی ضمن میں اصول تفسیر کا یہ مسئلہ ہے، یعنی تفسیر کے بھی کچھ اصول ہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے، کہ یہاں وہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. اصول میں سے یہ بات ہے کہ سلف کا کوئی قول اگر کسی آیت کے بارے میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہی اس آیت کی پوری تفسیر ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس آیت میں یہ معنی بھی داخل ہے. یعنی اس آیت کا معنی بہت وسیع ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن لوگوں کا ذہن ہو سکتا ہے اس معنی کی طرف نہ جائے تو بول دیتے ہیں کہ یہ معنی اس کا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ معنی بھی اس میں شامل ہے. تو اس کے بہت سارے معنی میں سے ایک معنی وہ بیان کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگ اسی میں پریشان بات کے لوگ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلف میں سے فلاں نے تو اس کا معنی یہ بیان کیا، آپ یہ معنی کیوں مانگ. نہیں، ان کے بیان کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ معنی بھی شامل ہے، یہ مطلب نہیں تھا صرف یہی معنی پایا جاتا ہے. یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ الذی لیس بأجوف ولا یأکل ولا یشرب، ان کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ صرف اجوف نہیں ہے اور کھاتا اور پیتا نہیں ہے، بقیہ اور چیزوں کا محتاج ہے، یہ مطلب نہیں ہے ان کا، بلکہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے کھانے پینے سے اور ایسی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ معنی بھی اس میں شامل ہے سمجھ کے لفظ میں، اور چیزیں بھی ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں ساتھ میں یہ معنی بھی شامل ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا سمد السید الذی قد کمل فی سوددہی، ایسا سردار ہاں جو اپنی سرداری میں کامل درجے کا ہو، اس سے اوپر کوئی نہ ہو. اب آپ بتائیے کہ اس معنی کے لحاظ، اس معنی میں قصد اور اجتماع کا معنی کہاں آتا ہے، خود سوچئے.
اجتماع کا ایک بار اور پھر بتائیے.
اجتماع کا اصل معنی اکٹھا ہونا، جمع ہونا،
مکمل ہونے میں اجتماع ہے، اور سردار ہونے
تو یہ سردار السید الذی قد کمل فی سوددہی، وہ سردار جو اپنی سرداری میں کیا ہے کامل ہے، مطلب کیا ہے اب اس سے اوپر کوئی سردار نہیں ہو سکتا، وہ آخری ہے، وہ اپنی سرداری میں کامل ہے، اس میں کوئی نقص نہیں ہے. اب یہ بات اور قصد کی بات کو سامنے رکھیے. قصد کا مطلب کیا ہوتا ہے، کے ارادہ کر کے جا سکتے ہیں. کسی آدمی کو کوئی پریشانی ہوئی ہے, اب اس پریشانی کے حل کے لیے کسی کے پاس قصد کر کے جاتا ہے کہ یہ آدمی ہماری اس پریشانی کو دور کر دے. آپ یہاں سے بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں طواف کرنے کے, سو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ قصد کہا جاتا ہے. یہاں ہم سب لوگ جمع ہیں, اکٹھا ہیں, ہم پریشان ہو گئے کسی معاملے میں, وہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے, تو ہم اپنے سے جو بڑا ہے علم کے لحاظ سے اس کے پاس جاتے ہیں, اس کا قصد کریں گے تاکہ ہمارا یہ مسئلہ کیا ہو جائے. ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, پریشان ہیں سب کے سب, کسی مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں, وہ پریشانی وہ مصیبت ہے ہر ایک کو. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی کے پاس جائیں جو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے, پریشانی کو دور کر دے. مسجد میں ہم ہیں, یہاں پہ اس مسجد کا ایک معاملہ لیجئے, آس پاس کے لوگ بہت پریشان کر رہے ہیں. اب جتنے بھی لوگ ہیں ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگ اس پریشانی سے نجات حاصل کر سکیں. اب سب مل کر کسی کے پاس جاتے ہیں, ہم اس کو بلا کر کے لائیں گے تاکہ ہم کو اس پریشانی سے نجات مل جائے. اس کو کہتے ہیں قصد کرنا. تو اس کے اندر قصد کرنے کا معنی کیسے آ گیا؟ وہ سردار ہے اور اپنی سرداری میں کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے, تو اس کے ماتحت جو بھی لوگ ہوں گے اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے کہاں آئیں گے؟ اسی کا قصد کریں گے, اسی کا ارادہ کریں گے. اب یہ معنی جو انہوں نے بیان کیا عبداللہ ابن عباس نے, اور جو ہے دوسرے لوگ جو اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں, میں آپ وہ الفاظ بھی جو ہے آپ کو پڑھتا ہوں عربی میں, اس کی تفسیر کرتے ہوئے لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ الصمد معناه السید العظیم, السید العظیم الذي قد كمل في علمه وحكمته وحلمه وقدرته وعزته وعظمته وجميع صفاته فهو واسع الصفات عظيمها الذي صمدت اليه جميع المخلوقات وقصدته كل الكائنات بأسرها أو بأسرها في جميع شؤونها فليس لها رب سواه. اب ان سب کو جمع کر کے یہ الفاظ عربی میں استعمال کیے. جب وہ سید ہے اور اس کے اوپر کوئی سردار نہیں ہے, تو سب لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے کس کا قصد کریں گے؟ اسی کا قصد کریں گے. وہی جبار ہے جو اپنی جبروتیت میں, جیسے ابھی میں نے کہا تھا آپ سے, کمال کو پہنچا ہوا ہے. تو سب لوگ اگر کسی پر کوئی شخص ظلم کر کے غالب آ گیا, کوئی چیز غصب کر لیا, اس کا چھین لیا ہے, تو اب اس سے واپس لینے کے لیے کس کے پاس جائیں گے؟ اسی کے پاس جائیں گے, اسی کا قصد کریں گے, اسی کا ارادہ کریں گے. تو یہ سمد کے معنی قصد, اس کی طرف قصد کیا, ارادہ کیا کہ ہمارے ان مسائل کا حل اس ذات کے پاس ہے, اس سے ہم مانگیں گے تو ہمارے یہ مسائل حل ہو جائیں گے, ہماری یہ جو پریشانی ہے مصیبت ہے اس سے ہم مانگیں گے تو ہماری پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے گی. اب اس سے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس نام پر ایمان رکھنے اور اس کے معنی کو جاننے کا تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھ ہے, اس بندے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کا قصد کرے, اس کا ارادہ کرے, اس سے مانگے. کوئی بھی مصیبت ہے تو دور کرنے کے لیے اس سے مانگے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے, اس پریشانی کو دور کر دے. اسی کی طرف رجوع کرے گا, کسی اور کی طرف رجوع نہیں کرے گا. یہ اس ایمان کا تقاضا ہے. جب ہم نے کہا اسمت, اس ایمان کا یہ تقاضا ہے. اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی زبان سے سمد سمد قل ھو اللہ احد اللہ الصمد بار بار پڑھتا رہے, اور پھر بھی جب کوئی موقع آئے تو کسی کے پاس کسی مسئلے کے حل کے لیے چلا جائے, کوئی چیز طلب کرنے کے لیے چلا جائے, یا جیسے آج کے زمانے میں بہت واضح لفظوں میں کہوں تو کسی قبر کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر کے اپنی فریاد رکھے کہ جو ہے مجھے یہ پریشانیاں ہیں اور ان پریشانیوں سے مجھے نجات دے. تو کبھی نہیں کرے گا وہ آدمی. جو کرتا ہے اس کا مطلب کہ وہ صمد کا معنی نہیں جانتا. بار بار پڑھنے کے باوجود بھی صمد کا معنی نہیں جانتا. صمد کا معنی ہی وہ ذات ہے جس ذات کا لوگ قصد کرتے ہیں. اسی لیے بہت ساری دعاؤں میں یہ آپ سنتے رہتے ہیں, پڑھتے رہتے ہیں, لا ملجا منک الا الیک ولا منجا منک الا الیک. یہ ملجا اور منجا اسی معنی میں. ملجا کہتے ہیں پناہ لینے کی جگہ کو, اور منجا کہتے ہیں نجات پانے کی جگہ. اگر ہمیں کسی مصیبت سے نجات ملنی ہے تو وہ نجات ملنے کی جگہ کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. ہمیں وہاں کا قصد کرنا پڑتا ہے اور اس سے مانگنا پڑتا ہے اس کے لیے. اگر ہمیں دنیا میں کسی سے کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آئیں, وہ ملجا ہم تلاش کریں, وہ پناہ گاہ ہم تلاش کریں, تو اس پناہ میں آنے کے بعد ہمیں مصیبتوں سے کیا مل سکتا ہے؟ چھٹکارا مل سکتا ہے, پریشانی جو ہے دور ہو سکتی ہے. تو یہ چیز اسمد کے لفظ میں موجود ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس پوری تفسیر میں قصد اور اجتماع کا معنی وہ پایا جاتا ہے. میں قصد کی بات کر رہا تھا آپ کو کہ جو ہے دونوں معنی کیسے پایا جاتا ہے وہ سمجھانے کے لیے. تو یہ قصد یہ ہوا, اللہ تعالی کی یہ صفت ہے, یہ چیز ہے, تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آئے تو آپ اسی کی طرف رجوع کریں, اسی سے وہ چیز طلب کریں, اسی سے وہ چیز مانگیں. یہ اس کا تقاضا ہوتا ہے, اسی کی طرف رجوع کرنا یہی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد اجتماع کا جو معنی ہے تو اس کے اندر یہ ساری صفات جمع ہو گئی. سمجھ کے لفظ میں یہ ساری صفات جمع ہو گئی ہیں. ابھی ہم نے آپ کو کہا وہ عظیم ہے اور اپنی عظمت میں کمال کو پہنچا, وہ حلیم ہے اپنے حلم میں کمال کو پہنچا ہے, وہ سید ہے اپنی سرداری میں کمال کو پہنچا ہوا ہے, وہ شریف ہے اپنی شرافت میں کمال کو پہنچا ہوا ہے, حکیم ہے اپنی حکمت میں کمال کو پہنچا ہوا ہے, علیم ہے اپنے علم میں کمال کو پہنچا ہوا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کے نام اور جو صفات ہیں یہ سارے نام اور صفات اسمد کے لفظ میں آ جاتے ہیں. اسی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نام کی اہمیت ہوتی ہے. میں نے تقاضا بھی بیان کیا اور ساتھ میں اس نام کا معنی بھی آپ کے سامنے واضح کیا. ایک مرتبہ اور میں آپ کے سامنے اب صرف جو خلاصہ پیش کر رہا ہوں اس کا, اس نام کے تعلق سے. خلاصہ کیا ہے اس کا کہ سمد کے اس لفظ میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک اجتماع اور دوسرا قصد. اجتماع کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بھی صفات ہے وہ اس لفظ میں اکٹھا ہو جاتی ہیں. جو عظیم عظیم صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی, جو اچھے اچھے نام ہیں, وہ سب کی سب اس کے اندر اکٹھا ہو جاتی ہیں, اس لیے اجتماع کا معنی ہوتا ہے اس کے اندر. تو اس میں عظیم کا معنی بھی ہے, اس میں سید کا معنی بھی ہے, اس میں علیم کا معنی بھی ہے, اس میں حلیم کا معنی بھی ہے, اور اس میں حکیم کا معنی بھی ہے. یہ سارے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں. اور دوسری چیز اس میں یہ اہم ہے کہ بندے اپنی پریشانیوں اور اپنی مصیبتوں میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, اس کا قصد کرتے ہیں اس کے حل کے لیے. تو قصد کا اس کے اندر معنی ہوتا ہے. تو ایسی ذات جو اس کمال کو پہنچی ہوئی ہے کہ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے سب کی سب اس کی محتاج ہے اور سب کی سب اس کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں, تو وہ عظیم جو ہے ذات وہ اسمد ہے. اسی کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے, اور کسی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اب اس کو جو ہے سامنے رکھ کر کے اب میں خود قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے, اس کے لحاظ سے آپ جو ہے اس کو سمجھیے گا اور اسی کے لحاظ سے اس کو جو ہے ذہن میں رکھیے گا. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے, سورہ نمل کی آیت ہے, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ فَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قليلا ما تذكرون أمن يجيب المضطر کون ہے جو مضطر کو مجبور کو پریشان حال کو اس کی پریشانی کے وقت میں جب وہ دعا کرتا ہے تو اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. اذا دعاه جب وہ اسے دعا کرتا ہے اس کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. وَيَخْشِفُ السُّوَى اور برائی کو ختم کرتا ہے. سو سے مراد یہاں پر برائی نہیں ہے بلکہ پریشان حالی انسان کی جو بھی مصیبت ہے وہی مراد ہے اور اس مصیبت کو اس پریشانی کو دور کرتا ہے. وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور تم کو زمین کا خلیفہ بنایا. خلیفہ کی جمع خلفاء. اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے. قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ کتنا کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو سوچتے ہو. اب قرآن کی اس آیت کو آپ دیکھیے پڑھیے اور اللہ تعالیٰ کے اس نام کے بارے میں دونوں کو سامنے ملا کر کے دیکھیے. جب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات بیان کی کہ کون ہے جو پریشان حال جب آدمی جب دعا کرتا ہے تو اس کی پریشانی کے وقت میں اس کی دعا کو سنتا ہے اور اس کی پریشانی اور اس کی مصیبت کو دور کر دیتا ہے. کون ہے یہ؟ یہ کون ہے؟ الصمد ہے. کون ہے یہ؟ الصمد ہے. وہ ذات جس کی طرف لوگ قصد کرتے ہیں اس کو پکارتے ہیں اپنی مصیبتوں کے وقت میں وہ صمد ہے. تو امن یجیب المضطر کون مضطر کی دعاؤں کو سن کر کے اس کا جو ہے جواب دیتا ہے اور اس کی جو ہے پریشانی کو دور کرتا ہے. کون دور کرتا ہے؟ الصمد. وہ صمد ہے وہی دور کرتا ہے. اس کو بیان کرنے کے بعد کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اِلٰهٌ مَعَ اللَّهِ کیا اللہ کے سوا کیا اللہ کے ساتھ اس میں جو ہے مان اللہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے. جب صمد وہ ہے تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے. صمد کے اس نام کو اس کا جو معنی ہے اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے یہ دعوت پیش کی اِلٰهٌ مَعَ اللَّهِ کیا کوئی معبود اللہ کے ساتھ ہو سکتا ہے. جب وہ صمد ہے اللہ کے ناموں میں سے صمد ہے اور اس کی یہ صفت ہے کہ وہ ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور کرتا ہے اور ہر پریشان حال آدمی اس کی طرف رجوع کرتا ہے اس کی طرف آنکھ اٹھاتا ہے تو پھر کیسے آپ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں؟ کیسے کسی اور کا حکم مانتے ہیں؟ کیسے کسی اور کی شریعت پر عمل کرتے ہیں؟ آپ کی زندگی بھی تو اسی کے لحاظ سے بسر ہونی چاہیے. اس کے بعد کیا قلیل امت یعنی کبھی اس کے بارے میں سوچا بھی آپ نے؟ یہ فکر کرنے کی سوچنے کی دعوت دی اللہ تعالیٰ نے. کبھی آپ نے سوچا اس کے بارے میں کہ آپ کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس پریشانیوں میں آپ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو پکارتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کی پریشانی کو دور کرتا ہے وہ سمجھ ہے وہ پریشانی کو دور کرتا ہے پھر آپ کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. کبھی اس کے بارے میں سوچا کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو اپنی ذات کے لحاظ سے کامل ہے اپنی صفات کے لحاظ سے کامل ہے اور اس کے برابر کوئی نہیں ہے وہ صمد ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہے پھر آپ اس کے ساتھ کسی اور کو عبادت میں شریک کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ آخری جو آیت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی اس میں اگر آپ محسوس کریں گے تو مشرکین کو دعوت دی گئی ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں ان کو دعوت دی گئی ہے. دعوت کس اسلوب میں دی گئی ہے؟ اسی صمد کو سامنے رکھ کر صمد کے نام اور اس کی صفت کو سامنے رکھ کر کے دعوت دی گئی ہے. ہم ہندوستان میں رہتے ہیں ہندوستان میں آپ کو یہ چیز بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گی. جو پچھلے زمانے کے کفار مشرکین تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے مکے کے لوگ ان کے حالات اور ہندوستان کے جو یہ غیر مسلم ہیں بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو کہیں بھی کسی بھی شخص کے تعلق سے آپ یہ بات جو ہے نوٹ کر لیجئے جو بھی مشرک ہوتے ہیں ان کے یہاں چیز ہم نے دیکھی ہے کئی مرتبہ جو ہے ان کے ساتھ رہنے کا, بات کرنے کا اور جو ہے معاملات کو جاننے کا اتفاق ہوا, یہ چیز ہم نے ان کے اندر دیکھی ہے. جب پریشان ہوتے ہیں تو وہ بھی نگاہ کدھر اٹھاتے ہیں, آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. جب انہیں کوئی چیز حاصل ہو جاتی ہے پریشانی کے بعد, خوشی کی کوئی چیز جو وہ چاہ رہے تھے, تب بھی نگاہ کہاں اٹھاتے ہیں؟ آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں. یہ اصل ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے, آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں. ان کی فطرت میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ دور کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, وہی دور کرتا ہے. یہاں تک بھی میں نے جو ہے دیکھا ہے, اپنے علاقے کی بات کر رہا ہوں یہ, کہ لوگ باقاعدہ, یعنی یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے تعلق سے کہہ رہا ہوں, جو ہندو ہیں وہ باقاعدہ مسلمانوں کے پاس آ کر کے یہ بات بھی کہے ہیں کہ آپ لوگ جب بارش نہیں ہو رہی تھی کھیتی کے لیے بہت پریشان تھے, تو آ کر کے یہ بات کہی کہ آپ لوگ اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب بارش نہیں ہوتی ہے, تو یہ بتائیے کہ آپ لوگ نماز کیوں نہیں پڑھ رہے تاکہ بارش ہو. آپ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو بارش ہوتی ہے. یہی چیز ان کے یہاں بھی موجود ہے, اذا دوسرے انداز میں وہ یہ ہے کہ جب اس طرح سے بارش نہیں ہو رہی ہے, کوئی اور پریشانی ہے, یا جو ہے مہاماری کہتے تھے کسی زمانے میں, یعنی ایسی بیماریاں جو وبا کی شکل میں آتی ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے اس میں مبتلا ہو کر کے مر جاتے ہیں, اس طرح کی چیزوں میں جب مبتلا ہوتے تھے تو باقاعدہ یہ لوگ اپنی عبادت کے طور پر کبھی بت پر لے جا کر کے چڑھاوا چڑھاتے تھے, کبھی کچھ اور کرتے, بہت ساری چیزیں وہ لوگ کرتے ہیں ویسے موقع پر. تو ان کو یہ عقیدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری یہ پریشانی جو ہے دور ہو جائے گی. یہ سارا کام جو کرتا ہے آدمی, جو انسان کرتا ہے, تھوڑا سا جو فطرت تھی اس میں تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے, اسی تبدیلی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اِلٰہُمَّ اللّٰہُ. جب تم اپنی پریشانی کے وقت میں کس کو پکارتے ہو؟ اللہ کو, اس کی طرف دیکھتے ہو, تمہارا سارا دھیان اس کی طرف جاتا ہے, تو جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اسی کی عبادت کرو, اسی کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو, تنہا اسی کی عبادت کرو, کسی اور کے بارے میں کچھ بھی مت سوچو. یہ ساری چیزیں آتی ہیں, اور یہی مکے کے کفار اور مشرکین کا معاملہ تھا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ بات جو ہے قرآن میں بیان کی ہے, اور اس زمانے کی یہ پریشانیاں ہوتی تھیں اس کے لحاظ سے بیان کیے. آج کل کی جو پریشانیاں ہیں وہ آج کے لحاظ سے, کہ وہ لوگ جب سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر کے جاتے تھے, یہ اس زمانے کی پریشانی ہے. جب کشتی ڈوبنے لگتی تھی تو اللہ کو پکارتے تھے, اور جب ان کی کشتی صحیح سالم کنارے پہ لگ جاتی تھی تو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے. یہ ان کی اس زمانے کا شرک تھا, اور اس کو یہ پریشانی اس زمانے کے لحاظ سے تھی. آج بھی اس طرح کی چیزیں معاشرے میں موجود ہیں, لیکن اس چیز کو ہمیں جگانے کی ضرورت ہے. جگانے کا مطلب میرا کیا ہے, انسان کی فطرت میں یہ چیز جب پائی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی پریشانیوں کے عالم میں دیکھتا ہے اور اوپر ہی نگاہ اٹھاتا ہے, تو جب یہ چیز اس کے کہیں نہ کہیں اندر موجود ہے تو اسی کو پھر سے بیدار کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی کو کام میں لا کر کے اس کو ہم چاہیں تو اپنے اس دین کی طرف, جو دین ہر انسان کی فطرت ہے اور ہر انسان کی طبیعت ہے اور اسی دین پر اسے پیدا کیا جاتا ہے, اسی دین کی طرف ہم اسے آسانی سے لے کر کے آ سکتے ہیں. اس کے لیے اس آیت کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے, اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ. ہمیشہ صمد کا یہ نام ذہن میں رکھیے, اور اسی کے لحاظ سے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف آپ قصد کرتے ہیں, ارادہ کرتے ہیں, جب مصیبتیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے دور کرنے والا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر کیوں اس کی عبادت نہیں؟ کیوں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو؟ کیوں اس کے حکم کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے ہو؟ کیوں وہ جیسا چاہتا ہے ویسا نہیں کرتے ہو؟ یہ میں نے مشرکین کے تعلق سے بات کہی. عام مومنین جو شرک نہیں کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی میں بھی بہت ساری کمی پائی جاتی ہے، ان کی اصلاح کے لیے بھی آپ اس نام کو جو ہے ذہن میں رکھیں. انسانوں کی اصلاح کے لیے اس کی بڑی اہمیت ہے. جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصد کرتے ہیں اپنی ہر پریشانی کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کامل ہے اپنے سردار ہونے کے لحاظ سے، وہ کامل ہے اپنی عظمت کے لحاظ سے، وہ کامل ہے اپنے علم کے لحاظ سے، اپنی حکمت کے لحاظ سے، یہ ساری چیزیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے آپ مانتے ہیں تو آپ کو شریعت کے تعلق سے بھی یہی بات ذہن میں رکھنا چاہیے. جب وہ اپنی حکمت کے لحاظ سے کامل ہے تو اس کی نازل کی ہوئی شریعت بھی کامل ہے، اور وہ پوری انسانی طبیعت کے لحاظ سے بالکل فٹ آتی ہے، کہیں کسی طرح کے اعتراض کی گنجائش نہیں. جب وہ کامل ہے اپنی حکمت کے لحاظ سے تو جب اس نے جس چیز کا حکم دیا ہے ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی. اگر ہماری عقل میں وہ بات نہیں آتی ہے تب بھی ہمیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ تسلیم کرنا چاہیے. اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے، اس کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں ہمیں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس نے حکم دے دیا ہے، وہ سید ہے، مطاع ہے، اس کی ہر بات مانی جائے گی، وہ کامل ہے اپنے جو ہے سرداری میں، وہ کامل ہے اپنی حکمت کے لحاظ سے. تو اس کا ہر عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اس کا ہر حکم حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے. ہمیں اس حکم کو بجا لانا چاہیے اور سوال نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں، اور یہ بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں حکمت سمجھ میں آئے گی تبھی ہم مانیں گے، ہماری عقل میں آئے گی تبھی مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے. یہ سوال بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ الصمد کے نام کا تقاضا ہے، ذہن میں رکھیے گا اس کو. یہ میں بات کر رہا تھا کس کے تعلق سے، خود جو ہے یعنی مومنین کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان جو گمراہیاں آ جاتی ہیں، ان کے درمیان جو چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کے تعلق سے بھی صمد کا یہ نام اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے اصلاح کی جا سکتی ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آگر کے ایک خاتون نے یہ سوال کیا کہ یہ بتائیے کہ کیا وجہ ہے کہ خاتون عورت جب حیض میں ہوتی ہے تو نماز نہیں پڑھتی ہے اور حیض میں ہوتی ہے تو روزہ بھی نہیں رکھتی ہے، لیکن ہم کو جو ہے نماز کو قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اور روزے کو دوبارہ رکھنے کا حکم دیا گیا، تو یہ فرق کیوں کیا گیا، آپ اس کے بارے میں بتائیے. تو بہت غصہ ہوئی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا احروریت انتی، کہ کیا تم حروریہ ہو؟ یہ اصل میں وہ خوارج کے لیے ان کے ناموں میں سے ایک نام ہے، کہ کیا تم ان میں سے ہو؟ یہ سوال کیوں کر رہی ہو؟ تو یہاں اہل علم نے اس کی شرح کرتے ہوئے بات لکھی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا جواب دے سکتی تھی، ایسا نہیں جواب نہیں دے سکتی تھی، اس کا جواب دے سکتی تھی. کوئی بھی آپ بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی جو ہے وہ تو صرف 6-7 دن کا مسئلہ ہوگا روزہ رکھنے کا، وہ تو رکھ لیں گے سال بھر میں، کبھی بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ نماز جو 6-7 دن کی چھوٹ جائے گی تو روز تو 5 وقت کی نماز پڑھنی رہتی ہے، پھر وہ بھی پڑھنا تو ایک زائد بوجھ ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسانی، کوئی بھی جواب دے سکتا ہے، لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جواب نہیں دیا. کیا کہا؟ حروریت انتی، کیا تم حروریہ ہو؟ اور بعد میں یہ کہا ہمیں ایسے ہی کرنے کے لیے کہا گیا، ہم ویسے ہی کرتے ہیں. اصل اس جواب میں جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ یہ سوچ غلط ہے. سوچ صحیح یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا ہے تو اس میں ضرور حکمت ہے، ہم اسی کے لحاظ سے عمل کریں گے، کیونکہ وہ سمد ہے اور اپنی حکمت میں کامل درجے کو پہنچا ہوا ہے، اس کا کوئی بھی کام جو حکمت سے خالی نہیں. وہ جیسے ہمیں حکم دیا ہے ہم اسے حکموں کو مانیں گے تو یہ اس کا تقاضا ہے صمد کو ماننے کا, ہمیں اس کے بارے میں سوال کریں. ہاں آپ یہ بات سوچ سکتے ہیں کہ اس میں ضرور کوئی نہ کوئی حکمت ہے, حکمت سے خالی نہیں ہے. آپ بیان بھی کریں, ہو سکتا ہے یہ کچھ اور حکمت بیان کریں, یہ کچھ اور حکمت بیان کریں, اور وہ ساری حکمت اس میں شامل ہو, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, لیکن وہ حکم کو حکمت کے ساتھ ہی مانیں گے یہ کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ حکم جیسے آ گیا ہے اگر وہ ثابت ہے تو اس کو ماننا چاہیے. یہ بھی صمد کے نام سے بات نہیں آتی ہے. اسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان, جو مومنین کے درمیان چیزیں ہوتی ہیں, جن لوگوں کا عمل, جن لوگوں کے یہاں عمل میں کوتاہی پائی جاتی ہے, ان کی اصلاح کے لیے بھی یہ جو ہے نام آپ جو ہے ذہن میں رکھیں, اس کے تقاضے کو ذہن میں رکھیں, ان کی بھی اصلاح اس کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. ان کی اصلاح کیسے ہوگی؟ اس کے اندر جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالی صمد ہے, اللہ تعالی صمد ہے, اور صمد میں یہ بات بھی ہے کہ وہ غنی ہے اور اپنی غنا اور بے نیازی میں بھی اعلیٰ اور کمال کو پہنچا ہوا ہے, اور وہ جبار ہے, اپنی جبروتیت میں اعلیٰ درجے کو پہنچا ہوا ہے, وہ صمد ہے. اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کرتا ہے, معاملہ صحیح نہیں کرتا ہے, اس کی اصلاح کیجیے, کہیے اللہ تعالیٰ صمد ہے. اور صمد کے نام پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مانیں کہ وہ جبار ہے, قہار ہے, اس پر کوئی غالب نہیں آئے گا. کوئی شخص اگر کسی پر غالب آ رہا ہے تو اس کو اپنی جبروتیت سے لے کر کے اس کو دے دے گا, ہر مظلوم کو اس کا حق دلانے والا ہے. یہ صمد کے اندر یہ چیز بھی پائی جاتی ہے. اس لیے کبھی کسی کو کمزور سمجھ کر کے اس پر ظلم نہ کرو. اور اس آیت کو آپ ذہن میں, اس حدیث کو ذہن میں رکھیے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب, کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں. یہ سمجھ کے اندر چیز پائی جاتی ہے, اس نام کے اندر یہ چیز موجود ہے. کیسے موجود ہے؟ دیکھیے آپ, جب بھی انسان کسی پریشانی میں ہوتا ہے کس کا قصد کرتا ہے؟ ظلم کسی نے اس کے اوپر کیا, اس سے وہ بدلہ نہیں لے سکتا ہے, لیکن اس کے پاس کیا ہے؟ وہ صمد پر ایمان رکھتا ہے, وہ اس کی طرف دیکھتا ہے, اس سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس ظالم کو تہس نہس کر دے, برباد کر دے. تو وہ صمد ہے, اس کی طرف رجوع کرتا ہے بندہ, اس کا قصد کرتا ہے, اور بندے کی وہ دعا وہ سنتا ہے, اور اس دعا کو سن کر کے اس ظالم کو تہس نہس اور برباد کر دے. ظلم سے بچو. ایسے جتنی بھی نافرمانی کی چیزیں ہیں ان سب سے بچنے کے لیے آپ الصمد, اللہ تعالیٰ صمد ہے, اس نام کو مانتے ہیں, اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو اس کے تقاضے کے لحاظ سے زندگی بھی بسر کریں. اس کے لیے آپ عام مومنین کو بھی دعوت دیں, ان کو اس کی طرف جو ہے لے کر کے آئیں, کیونکہ اس نام پر ایمان رکھنے کا یہ تقاضا ہے. تو کبھی کوئی آدمی کسی پر ظلم نہیں کرے گا, اس کے بعد عمل کے لحاظ سے بھی کوئی کوتاہی نہیں کرے گا. تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں, وقت بہرحال جو ہے زیادہ ہو گیا ہے, اس لیے میں بات کو اس پہ ختم کرتا ہوں. اور اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کے سامنے الحادی کے بارے میں بات آئے گی.
سے محبت
کرتا ہے, جی ہاں, تمہارے اس محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے, اور یہ محبت تم کو جنت میں داخل کرنے کا سبب اسی میں ہے. وہ لفظ اس میں وہ لفظ بھی ہے آپ جو کہہ رہے ہیں, صحیح ہے. تمہارے اس سے محبت یعنی سورج سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات سے محبت رکھتا ہے, اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. یہ سب ناموں کے ساتھ یہ ہے. اسی لیے یہ جو ننانوے نمبر پہ نو نام جو کہا جاتا ہے کہ جو آیا یاد کر لے اور اس کو سمجھے, اس کے تقاضے کے مطابق زندگی بسر کرے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی محبت کے اضافے کا یہ ایک سبب ہے. ہاں اور بھی بہت سارے نام ہیں, تو آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے 99 کون سے لیتے ہیں, آپ صرف یہ دیکھنا ہے کہ آپ وہ ثابت ہے یا نہیں ہے. جو ثابت 99 ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہاں جو 99 ہیں وہ ایک دو الگ ہوں, ان کے پاس ایک دو الگ ہوں, ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ زیادہ ہیں نام, تو صرف 99 نہیں ہیں اور بھی زیادہ ہیں. تو 99 لیکن نام خاص طریقے سے آپ اگر اتنے ناموں کو ذہن میں رکھ کر کے اس کے تقاضے کو پورا کریں, اس کو سمجھیں, تو یہ انسانی زندگی کے لیے بڑی اہمیت ہے. میں اب تک جتنے ناموں کی وضاحت آپ لوگوں کے سامنے کیا, اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ یہ زندگی سے کتنے جڑے ہوئے ہیں. یہ نام یعنی صرف یہ زبان سے یاد کرنے کا معاملہ نہیں ہے, اگر اس کے تقاضے کو پورا کرتا ہے آدمی تو پکا سچا مومن ہوگا. اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں, اس کے ساتھ یہ چیزیں ہیں. من احسا دخل جنہ, احسا کا لفظ آیا ہوا ہے تو اس میں تین چیزیں جو ہے لوگوں نے بیان کی ہیں, ایک تو ہے حفظ ہوا وہ بھی ہے, دوسرا کیا ہے وفہم ہوا, تیسرا ہے والعمل بے مقتضاہ, اس کو یاد کرنا, اس کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا. یعنی صرف آدمی اللہ اللہ کرتا رہے لیکن زندگی میں کہیں وہ چیز نظر نہ آئے تو یہ کافی نہیں ہے, اس کے لیے یہ اہم چیز ہے. فضیلت ہے, فضیلت ہے اس کی, یہ سورہ اخلاص کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کی جاتی ہے اور یہی اس کی فضیلت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ سب نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے 10 پارے پڑھے, کسی نے صرف سورہ اخلاص پڑھ لیا تو دونوں برابر ہو جائیں گے, یہ مطلب اس کا نہیں ہے. نہیں, اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں, کیونکہ وہ 10 پارے پڑھنا اور صرف سورہ اخلاص پڑھنا, پڑھنے کے لحاظ سے تو بہت فرق ہے دونوں کا, تو عمل کے لحاظ سے دونوں برابر نہیں ہے. لیکن اس کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص سورہ اخلاص کو اسی تقاضے کے ساتھ پڑھتا ہے جو تقاضا بھی میں نے پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ کے اس میں یہ نام ہے اللہ احد اور الصمد, اور ان کے تقاضوں کے ساتھ اگر کوئی شخص اس کے تصور کے ساتھ پڑھتا رہتا ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. اسی میں ہادی کا لفظ ابھی آگے آئے گا آپ کو, تو قرآن کی جو سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم, اسی کے لحاظ سے اس کی اہمیت جڑی ہوئی ہے, ہدایت سے جڑی ہوئی ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, اس کی توحید سے یہ چیز جڑی ہوئی ہے, دونوں ساتھ میں جوڑ کر کے دیکھیں گے تو بازار آسانی میں آتی ہے. جی ہاں,
اور ہم لوگ ایسے بولتے تھے کہ وہ سنگھ اور سنگھ احمد سے لیتے ہیں, احمد کے پاس پڑھتے ہیں, تو ان لوگ نہیں جانتے تھے اور ان لوگ کیسے سمجھتے تھے بڑھتے زندگی میں سب. اگر وہ لفظ پہلی بار آیا عربی کی ہسٹری میں,
نہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ سمد کا یہ لفظ عربی زبان میں پہلے سے موجود ہے اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے لیے اسے استعمال کیا گیا, اللہ تعالیٰ کے یہ ناموں میں سے ہے. سمد کا لفظ یہ لوگ پہلے سے استعمال کرتے رہے ہیں اور اس چیز کو سمجھتے تھے. اس میں ایک عربی کا ایک شعر نقل کیا, میں اسے میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس کا ہے, یہ وہ شعر جو پہلے کا ہے اس کا ہے یا بعد کا ہے. دیکھیے اس میں جو ہے ایک شعر نقل کیا ہے اس میں, لیکن میں یہ ذرا شاعر کا نام نہیں لکھا ہے. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے کتاب السوائق المرسلہ میں کی ایک عبارت یہ نقل کی ہے، میں آپ کو عربی میں پڑھ کے اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں. الصمد السید الذی قد کمل فی سددہ، صمد وہ سردار ہے جو اپنی سرداری میں کامل ہو. ولہذا کانت العرب تسمی اشرافها بهذا الاسم، اسی وجہ سے عرب لوگ اپنے اشراف کو جو اونچا مقام رکھتے تھے ان کو اسی نام سے پکارتے تھے، یعنی صمد کا لفظ ان کے یہاں پہلے سے استعمال ہوتا رہا اس طرح سے. لکثرت الصفات المحمودت فی المسمى به، کیونکہ جو جس کا نام الصمد رکھ دیا جائے اس میں کثرت سے اچھی صفات ہوتی ہیں. قال الشاعر، وهم ان کے ایک شاعر نے کہا، یعنی عربوں کا ایک شاعر، الا بکر النعی بخیر بنی اسد بعمر ابن مسعود وبالسید الصمد. تو اس میں سید بھی اور صمد بھی ساتھ میں استعمال کیا ہے شاعر نے، یہ لفظ استعمال کیا ہے. اور یہ دونوں نام عمر بن مسعود جو کہ ان کا سردار تھا اس کے لیے استعمال کیا ہے. تو جو یہ چیز ان کے یہاں رہی ہے. فَإِنَّ صَمَدَ مَن تَصْمَدُ نَحْوَهُ الْقُلُوبُ بِالرَّغْبَةِ وَالرَّحْبَةِ، پھر کہتے صمد وہ ہے جس کی طرف دل متوجہ ہوتا ہے اس سے کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے، رغبت کہتے ہیں، وَالرَّحْبَةِ یا کسی چیز سے ڈرتے ہوئے جیسے اس کے عذاب سے بچنے کے لیے. وَذَلِكَ لِكَثْرَةِ خِصَالِ الْخَيْرِ فِيهِ، اور یہ اس وجہ سے کہ اس میں خیر کی بہت ساری خصلتیں پائی جاتی ہیں. وَكَثْرَةِ الْأَوْصَافِ الْحَمِيدَةِ لَهُ، اور اچھی صفات اس کے اندر بہت زیادہ پائے جانے کی وجہ سے. یہ چیزیں ہیں اس کے اندر، معنی کے لحاظ سمجھ میں یہ چیز ہے. تو عربی زبان ہی کا یہ لفظ کے لحاظ سے اس میں یہ معنی ہوتا ہے. اور یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ اس کا اسلامی معنی ہے.
جیسے
اور بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ تو بالکل واضح ہے کہ عربی زبان میں لوگوں کے لیے، جیسے علیم ہے، خبیر ہے، سب کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، حکیم ہے، تو بالکل واضح ہے. تو اس کے اندر جو ہے معنی، حالانکہ جو جتنا معنی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے اتنے معنی دوسروں کے اندر وہ پیدا نہیں ہوتا ہے، لیکن سمجھ کے اندر جو معنی ہے خاص طریقے سے وہ تو بالکل ہی کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. ورنہ علیم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے، بندے کو بھی آپ علیم کہہ سکتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے، اللہ کا علم اور بندے کا علم. تو اپنے نام کے لحاظ سے اس کی الگ جو ہے چیز ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ناموں کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے، اپنی صفات کے لحاظ سے بھی اکیلا ہے. اگر ہم کسی بندے کو رحیم کہتے بھی ہیں تو یہ رحیم اس رحیم کے مشابہ نہیں ہوتا ہے، صرف نام کا لفظ ہوتا ہے وہ، بقیا وہ معنی اس کے اندر پیدا نہیں ہوتا. وہ اس کا انشاءاللہ آئے گا آخر میں جو ہے. کچھ نام جو ایسے بیچ بیچ میں آتے رہے ہیں کہ یہ نام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوتا، تو وہ آئے گا ان شاء اللہ. اللہ ہے، الصمد ہے، یہ آپ کو آیا ہے، الخالق. بغیر الاسلام کے خالق استعمال کر سکتے ہیں آپ جو ہے، وہ اصل میں دو معنی اس کے اندر ہوتے ہیں خالق کے، ایک معنی کے لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں، اس میں وہ چیز آتی ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ میں اس کا ایک مضمون لکھا میں نے، تو کہتے ہیں مضمون کا میں خالق ہوں، تو وہ بندوں کے لیے وہاں پہ استعمال کرتے ہیں. اصل میں احسن الخالقین قرآن میں آیا ہوا ہے، اسی کے لحاظ سے تو خالق جو ہے بندوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. بس کریں، کوئی اور چیز ہو تو. اور کیسا کام چل رہا ہے آپ لوگوں کا؟